السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. سورہ المائدہ کے 11ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 78 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، بنی اسرائیل سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو جو وہ برے کام کرتے تھے اس سے روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ کے دین میں اس بات کا حکم بھی دیا گیا کہ نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. بنی اسرائیل کے علماء نے بھی یہ کام چھوڑ دیا تھا. ابو داؤد شریف میں اس کی تفصیل ہے. پہلے وہ لوگوں کو منع کرتے تھے برائی سے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد انہوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا اور گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتے رہے، تو وہ انہی گناہگاروں کے جیسے ہو گئے. یہاں بھی کہا گیا کہ اب ان پر لعنت کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے. آج یہ فریضہ اس امت کا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہمیں کہا گیا کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو گے. اور حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لازمن نیکی کا حکم دو گے، لازمن بدی سے روکو گے. اگر یہ نہ کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے. تو نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. اللہ ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 81 میں بتایا گیا کہ اگر ان کا ایمان اللہ اور اللہ پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور قرآن پر ہو، تو یہ کفار کو دوست نہ بنائے. مراد یہ کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہو، تو پھر دوستیاں اہل ایمان سے ہوں گی، کفار سے نہیں ہو سکتی. کفار سے دلی دوستیاں یہ منع کیا گیا، ان سے حسن سلوک کرنے کا لکش ہے، لیکن اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستی اختیار کرنا یہ ایمان والوں کا طرز عمل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 82 جس میں بتایا گیا کہ ایمان لانے والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں. اس دور میں بھی یہودی نے بڑی سازشیں کی اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے. آج بھی اسلام والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں. آج کے مشرک ہمارے پڑوس میں ہندو، 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے، یہ اسلام کے دشمن نمبر 1. مزید کہا گیا کہ اہل ایمان کے قریب ترین اگر تم کسی کو پاؤ گے تو وہ نصارہ ہے. اس لیے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو علماء اور درویش ہیں اور تکبر نہیں کرتے. خاص طور پر یہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نصارہ کی طرف، جن میں نجاشی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حبشہ کے بادشاہ، وہ ایمان لے آئے تھے. لیکن علماء نے لکھا کہ یہ خاص اس وقت کا ہی معاملہ ہے سوائے ایک استثناء کے. وہ استثناء ایکسیپشن یہ ہے کہ جس دور میں بھی یہ صفات ہوں گی کہ جن میں علم ہوگا، جن میں تکبر نہیں ہوگا، جب ان کے سامنے قرآن کی دعوت پیش ہوگی تو وہ قبول کر لیں گے. تو تکبر نہ ہو اور علم کی جستجو ہو، تو النصارہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے زیادہ قریب. یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو عیسائیت ختم ہو جائے گی اور سارے عیسائی اسلام کو قبول کر لیں گے. اس کے بعد حبشہ سے ایک وفد آیا تھا، اس کا بیان ہے. یہ ساتویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنذِرَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ کچھ سنتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو نبی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس معرفت کی وجہ سے جو انہیں حق میں سے حاصل ہو گئی. یہ نیک لوگ تھے، عیسائی حبشہ سے آئے تھے، قرآن سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ قرآن کی تاثیر ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں. اللہ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے. اس کے بعد 12ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. عرض کیا گیا تھا کہ رکوع نمبر 3 سے لے کے رکوع نمبر 11 تک یہ 9 رکوع اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو تھی اور شریعت کے نفاذ کا بیان بھی اس میں آ گیا. اب 3 رکوع آ رہے ہیں، رکوع نمبر 12، 13 اور 14، اس میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان ہے. نمبر ایک آ گیا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، باقیدہ چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دی وہ حرام نہ ٹھہراؤ اور زیادتی نہ کرو. جیسے حرام کو حلال کر لینا غلط ہے، ایسی باقیدہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ بھی غلط ہے. رحبانیت کی ہمارے دین میں اجازت نہیں، دنیا کو ترک کر دینا جائز نہیں، جو بات چیز اللہ نے عطا فرمائی ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ کوئی تقویٰ نہیں کہ آدمی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے. مزید فرمائے کہ کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ. حلال جو بھی جانور کا گوشت استعمال کرے وہ حلال، طیب میں دو مفاہیم ہیں. نمبر ایک، شرک سے پاک ہونا چاہیے، کوئی قربانی کوئی ذریعہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو. نمبر دو، مال حرام سے نہ ہو. مال حرام کا مال انسان اگر استعمال کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد قسموں کے مطابق بیان کیا گیا آیت نمبر 89 میں کہ لایانی قسمیں جو کھا لیا کرتے اس پر تو معاوضہ نہیں، جیسے اربوں کا مزاج تھا اللہ باللہ کہتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ قسمیں جو پورے ارادے کے ساتھ آدمی کھائے اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. ہاں، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایسا کرنا شرک ہے. قسم جائز کام پر اگر ضرورت ہو تو صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے. اچھا، اگر صحیح قسم کھا لی اور توڑنی پڑ جائے کسی وجہ سے تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا. فرمایا فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. اب اگر قسم توڑنی پڑ جائے کسی وجہ سے تو اس کا کفارہ ہے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو پورے دن کا کھانا اوسط درجے کا، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہوگا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جو یہ نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تینوں باتوں پر اللہ ہو سکے تو روزے رکھنے ہوں گے. ذالک کفارہ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اگر تم قسمیں کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی عبادت کرو، ناجائز معاملے پر قسم نہ کھاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ، اور اگر قسم کھا لی توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرو. اس کے بعد شراب اور جوئے کے حوالے سے حرمت کا بیان ہے، اور شراب کی حرمت کے بیان میں آخری حکم آیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوئے اور بت اور یہ پانسے فال کے تیر قسمت معلوم کرتے تھے اس سے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ناپاک کام تھے. فجتنی بو، ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اصل کامیابی حاصل کر سکو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان کو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب و جوئے کے ذریعے دشمنی پیدا کر دے. ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روکے اللہ کے ذکر اللہ کی یاد سے. وعن الصلاۃ، اور تمہیں روکے نماز سے. فہل انتم منتہون، تو تم باز آتے ہو کہ نہیں. یہ آخری حکم آ گیا شراب کی حرمت. پہلے حکم آیا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 219، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. پھر حکم آیا سورہ نساء آیت نمبر 43، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب کہہ دیا گیا باز آ جاؤ، قطعی حرمت شراب کی بیان ہو گئی. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واحذروا، اور بچتے رہو، بچو کہ کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آیت نمبر 93 میں کہا گیا کہ شراب کی حرمت سے پہلے پہلے اگر کسی نے شراب پی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. جب آخری حکم آ گیا، اب اگر کوئی شراب اختیار کرے گا استعمال کرے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی. فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا پی چکے، پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب حکم آ کے اس کے بعد جو استعمال کرے گا شراب کو وہ گناہگار ہوگا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ تقوی اختیار کریں ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. ثم تقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی اختیار کریں ایمان لائیں. ثم تقوا وأحسنوا، پھر وہ تقوی اختیار کریں اور عمدگی کے ساتھ احسان کا عمل کریں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت بڑی گہری آیت ہے قرآن کی. یہاں پر ایمان کے 3 درجات کا بیان ہوا. ایک درجہ ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا. حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انسانی شکل میں اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک درجہ ہے قبول کرنا، اس کو کہتے ہیں اسلام، زبان سے اقرار. ایک درجہ ہے دل سے تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان، اور ایک تیسرا درجہ ہے جب اس ایمان میں گہرائی پیدا ہوگی تو یہ احسان، عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا، بندے کا ایک ایک عمل خالص ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ ان تمام درجات کے حصول کے لیے بنیادی شرط ہے تقویٰ، جتنا تقویٰ اختیار کریں گے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جتنا تقویٰ میں آگے بڑھیں گے اتنا ایمان بھی گہرا ہوگا اور اعمال میں انشاءاللہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیز رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا منع، اب اس حالت میں اگر جانور سامنے آ رہے تو شکار نہیں کر سکتے ہو، اللہ آزمائش فرمائے گا۔ اس کے بعد بتائے گا کسی نے جان بوجھ کر کوئی احرام کی حالت میں خشکی کا جانور شکار کر لیا تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تو حرام ہے لیکن دریا اور سمندر کا شکار حلال ہے، اور سمندر میں مچھلی ہے، اللہ نے بہت بڑا غذا کا سامان تمہیں اس کے ذریعے عطا فرمایا۔ اس کے بعد بتایا گیا کعبے کے حوالے سے، جعل اللہ الکعبۃ بین الحرام قیاما للناس والشعر الحرام والهدی والقلائد، اللہ نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا لوگوں کے قیام کا باعث، جب تک کعبہ زمین پر موجود ہے زمین پر مکمل تباہی نہیں آئے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت سے قبل کعبہ اٹھا لیا جائے گا، اس کو بھی ڈھانے کی ناپاک کوشش ہوگی، یہ اٹھا لیا جائے گا اس کے بعد تباہی ہے۔ مزید فرمائے کہ حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں رسی ڈال دی جائے ان کا بھی احترام تم پر لازم ہے۔ اس کے بعد بڑی اہم بات آئی آیت نمبر 100 میں، قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ ناپاک کی کثرت آپ کو کتنا ہی متاثر کر، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے دوسروں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو اے لوگوں حلال اور حرام برابر نہیں، حرام کتنا ہی متاثر کرے حرام حرام ہے، وہ گندگی ہے، اس سے بچتے رہو۔ فتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس کے بعد سے 14 رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت ان چیزوں کے متعلق سوال کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے گی۔ جب ایک آیت آئی تھی قرآن کی آیت نمبر 97 سورہ آل عمران کی کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض، تو ایک صاحب نے پوچھ لیا جامع ترمذی میں تفصیل ہے، یا رسول اللہ کے ہر سال فرض ہے، یا رسول اللہ کے ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا، بے جا سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا تم بھی اسے پوشیدہ رہنے دو، زیادہ بوجھ میں نہ لگو۔ پچھلی امتیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے برباد کی ہیں، تو بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے، سوال وہی ہونا چاہیے جس کا عقیدے عمل اور نجات سے تعلق ہو، بے جا سوالات سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے، طرح طرح کے انہوں نے نظریات اختیار کر لیے تھے، جانوروں کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے غیر اللہ کی نظر، اور کہتے تھے ان پر سواری بھی نہیں کریں گے، ان کا دودھ بھی استعمال نہیں کریں گے، اس کی نفی کی گئی۔ مزید ان کی ایک روش بیان ہوئی اندھی تقلید کی، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا الى ما انزل الله، آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی کلام، اللہ کا کلام قرآن، والرسول اور رسول اکرم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھائی آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول اللہ کی اطاعت کی طرف، وہ کہتے نہیں جو باپ دادا سے ملا وہی کافی ہے۔ یہ اس وقت کے مشرکوں کا طرز عمل تھا، آج بھی یہ گمراہی معاشرے میں، وہ بھائی قرآن یہ کہتا ہے سنت رسول میں یہ بتایا گیا، نہیں جی باپ دادا تو ایسا کرتے تھے، تو باپ دادا ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتے، دلیل قرآن و سنت۔ ہاں باپ دادا قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں سراخوں پر، اس کے برخلاف عمل کرنے والے ہوں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بات مانی جائے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 میں اہم بات کی طرف اشارہ کرایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر رہو گے تو جو گمراہ ہو جائے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس آیت غلط مفہوم لوگ آج کل لیتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی لوگوں نے اس کا غلط مفہوم لینا شروع کر دیا. اور وہ یہ کہ بھائی اپنی ذات کی فکر کرو، باقی کوئی جاتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو جانے دو. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ لوگوں تم اس بات کا، اس آیت کا غلط مفہوم لے رہے ہو، تم پر لازم ہے تم نیکی کی دعوت دو، تم پر لازم ہے کہ تم بدی سے روکو. ہاں تم پہنچا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، اب کوئی نہیں مانتا تو اس کا وبال اسی پر جائے گا، اب تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ورنہ ہم تو پڑھتے بھی آ رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110، امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو. تو ہم اگر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں بدی سے روک دو، پھر بھی لوگ نہ مانے، اب وہ ان کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کے اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تین آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ وصیت کرے تو وصیت کے وقت گواہ بنا لینا چاہیے. مسلمان ہو تو بہت اچھی بات، لیکن اس وقت ایسے حالات تھے کہ غیر مسلم بھی ہوتے تھے، تو پھر کسی غیر مسلم کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان کو گواہ بنایا جائے تو یہ زیادہ اچھی اور بہتر بات ہے. یہ گواہی کس لیے ہے؟ تاکہ جو وصیت کرنے والا انتقال کر جائے اس کی بات لوگوں تک پہنچ جائے. اگر اندیشہ ہو کچھ غلط بیانی کا، تو کہا گیا کہ جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو نماز کے بعد کھڑا کرو، جب خوف ہوگا نا دل میں نماز کے ادائیگی کے بعد، تو بات وہ صحیح بیان کریں. اچھا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والا تو چلا گیا، یہ گواہ ہے جو وصیت کے گواہ ہیں، یہ وصیت کی گواہی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بیانی کر لیں، تو میت کے ورثاء میں سے دو لوگ کھڑے ہوں. اگر اندیشہ یہ ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے یا غلط بیانی کی، میت کے ورثاء کھڑے ہوں اور وہ اللہ کی قسم کھائیں. اب قسم کوئی معمولی شے نہیں، جو پہلے گواہ ہیں ان کو بھی قسم کھانی ہوگی، جو بعد میں کھڑے ہو میت کے ورثاء وہ قسم کھائیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا، وہ قرائن سے ہوگا. یہ بعد والوں کی قسم کس لیے؟ جو میت کے ورثاء قریب ہوں، قریبی ہوں، اس لیے کہ جو پہلے جو وصیت کے گواہ ہوں گے انہیں خوف رہے گا اگر ہم کوئی غلط بات کہیں گے تو بعد میں جو کھڑے ہوں گے وہ ہماری بات کو رد کر سکتے ہیں. یہ ہے جو اس کا پس منظر ہے. مزید فرمایا کہ دیکھو گواہی صحیح طور پر، بخاری شریف کی حدیث ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو وصیت کے گواہ ہونے چاہیے اور گواہی صحیح طور پر ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد 15 رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا ایک مکالمہ ہوا قیامت کے دن، اس کا بیان آ رہا ہے. یوم اجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور پوچھے گا رسولوں تمہیں کیا جواب دیا گیا، امتوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. قالوا لا علم لنا، رسول بڑی عاجزی سے کہیں گے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، حالانکہ بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوگا لیکن اللہ کے سامنے عاجزی. انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ تو کو تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی نعمتیں بیان کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بیان کرتے وقت ان کے معجزوں کا ذکر کریں گے. کیا عیسیٰ تم میرے حکم سے پرندے میں پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا، اندھے کو تم بینا کر دیتے تھے، اسی طرح کوڑی کے مریض کو تم شفا دے دیا کرتے تھے، مردوں کو تم زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے حکم سے. اللہ وعدے کریں گے یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد بیان حواریین کا، انہوں نے ایک درخواست کی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ کوئی قرآن، یہ دسترخوان نازل کر دے، اس میں بہت ساری نعمتیں ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے اور ہم اطمینان سے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا انذر علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے قرآن نازل فرما دے، تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیتا منک، وہ ہمارے پچھلے اور بعد والوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور اللہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو، مرزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو رزق عطا فرما، تو بہترین روزی عطا فرمانے والا ہے. اور اللہ نے فرمایا انی منزلھا علیکم، میں بے شک تم پر نازل تو کروں گا، لیکن ایک دھمکی دے دی اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر اس کے بعد جو تم میں سے ناشکری کرے گا، میرے احکامات کو نہیں مانے گا، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب میں نہیں دوں گا. مفسرین اس کے متعلق خاموش ہیں کہ وہ قرآن نازل ہوا کہ نہیں، لگتا ہے کہ اتنے سب الفاظ آنے کے بعد انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی ہو. ضمن ایک بات سمجھ لیجیے، یہ قوم کی درخواست ہوتی ہے، اس کو کہتے فرمائشی موجزہ، قوم کہتی یہ دکھا دیجیے وہ دکھا دیجیے، ایسی بات یعنی فرمائشی موجزہ کا دکھا دیا جائے اور قوم نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس لیے اللہ نے اس وقت الفاظ استعمال فرمائے. ایک قوم تھی صالح علیہ السلام، ان کو اونٹنی کا موزہ دیا گیا، پہاڑ کھول کر اللہ نے اونٹنی دے دی، انہوں نے انکار کیا، قوم برباد کر دی. سورہ مائدہ کے بعد ہم سورہ انعام انشاءاللہ شروع کریں گے. مشرکین مکہ بھی موزات کا مطالبہ کرتے تھے، یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے، ان کو بھی دھمکی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری فرمائش کے مطابق دے دیا گیا اور تم نے نہ مانا تو پھر تم برباد کر دیے جاؤ گے. ایسے مطالبات سے بچتے ہی. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، اللہ کا کلام ہوگا، مکالمہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن. اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو جو ہے معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو اس بات سے پاک ہے، میرے لیے روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. ان کنت قلتہ فقد علم فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو آپ اس کو جانتے ہوتے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اے اللہ جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. اس کے بعد بڑا لطیف انداز ہے شفاعت کا، ان تعذبهم فانهم عباد، اے اللہ اگر تو عذاب دے پھر تیرے بندے تو جو چاہے گا. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اور اے اللہ اگر تو بخش دے تو معاف فرما دے تو بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے. اور ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اسی آیت کو پڑھتے ہوئے رو رہے، اے اللہ یہ تیرے بندے اگر تو ان کو عذاب دے، اے اللہ تو دے سکتا ہے تجھے کوئی پوچھنے والا، اور تو معاف بھی فرما دے تو اللہ تجھے پورا اختیار حاصل. یہ شفاعت کا بڑا خوبصورت انداز ہے. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قال اللہ، اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا نفع، ان کی سچائی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو سچے ہیں اور جنہیں تو جنت میں داخل فرمائے گا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ الحمدللہ سورۃ المائدہ مکمل. چار طویل مدنی صورتیں ہم نے پڑھی، البقرہ، آل عمران، نساء اور المائدہ. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں تفصیل بہت زیادہ تھی، بڑے احکامات ہمارے سامنے آئے، لیکن مختصراً انگریزی میں کہتے ہیں کہ سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ، وہ جو کچھ زیادہ نہ ملے تو تھوڑا بہت تو لینا چاہیے. عربی میں کہتے ہیں کہ جو شے پوری نہ مل سکے تو تھوڑی بہت تو لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدنی صورت ہے. اب دو مکی صورت آئیں گی، الانعام، الاعراف. مزاج ہی الگ ملے گا. مدنی صورتوں میں ایمان، نفاق، جہاد، قتال، احکامات. مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی نشانیاں، آخرت کی تفصیلات، رسولوں کی قوموں کے بیانات. مزاج ہی الگ ملے. سورۃ الانعام میں اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی. مکی دور کے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. چنانچہ مشرکین مکہ کو چیلنج بھی دیا گیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند آیات کے سوا پوری سورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی، حالانکہ 20 رکوع اور 165 آیات ہیں. اکثر سورت کا حصہ ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرا اور روشنی کو پیدا فرمایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کفر کرنے والے اپنے رب کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی نعمتوں کا بیان خاصا مزاج کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا. فرمایا آیت نمبر 3 میں، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کل حکمرانی اسی کی ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، جانتا ہے تمہارے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، اور جو اعمال تم کرتے ہو اللہ کے علم میں. اس کے بعد بتایا گیا مشرکین مکہ کے سامنے طرح طرح کی نشانیاں آ رہی ہیں، لیکن یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. مزید فرمایا، کیا یہ لوگ گزشتہ لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ گزشتہ لوگوں کو ان سے زیادہ اللہ نے اقتدار دیا اور وہ برباد کر دیے گئے جبکہ انہوں نے نافرمانی کی. یہ دھمکی اللہ نے ان کو دی. اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی کتاب آسمان سے بھی اتار کر ان کے ہاتھوں میں دے دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ جھٹائی کی انتہائی شکل پر آ چکے ہیں۔ بقول الاولا انزل علیہ ملک، اور کہتے کہ ان پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہ بات آ رہی ہے، معجزہ دکھائیے، کوئی ہماری فرمائش کے مطابق دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ نازل ہو جائے تو معاملہ ہی چکا دیا جائے گا، پھر تو عذاب ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا اے نبی آج سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا گیا، لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔ اے نبی سے فرما دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ زمین میں چلنا پھرنا بھی ہو تو اس کا ایک مقصد عبرت کا حصول ہو۔ موئنجو دارو ہڑپا کو لوگوں نے پکنک پوائنٹ بنا دیا، یہ قومیں برباد کی گئیں، سوچو آخر کیوں؟ عبرت حاصل ہونی چاہیے گزشتہ قوموں کے انجام کو دیکھ کر۔ اس کے بعد بتایا گیا قدم اعلیٰ نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، وہ سزا بھی دے گا مجرمین کو لیکن اس کی رحمت اس کے عذاب کے اوپر حاوی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا مشرکین مکہ سے، سرچنگ کوشچن کا انداز، لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے سوا اور کسی کو معبود اور کارساز بناؤں؟ وہ اللہ کے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ بہت چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، جو کھاتے ہو وہ محتاج نا، تو اپنے جیسے لوگوں کو پکارو گے کیا؟ اپنے جیسے مرے ہوئے انسانوں کو پکارو گے کیا؟ پتا نہیں، معبود برق صرف اللہ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحیمہ، جس سے قیامت کے دن عذاب پھیر دیا جائے گا اس پر تو اللہ نے رحم فرمایا، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہمارے عقیدے کا بیان، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں اس کے سوا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کل نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بندوں کے اختیار میں کچھ نہیں، کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اے لوگوں اس سے خبردار کروں، اس قرآن کے ذریعے دعوت دی جائے گی۔ خبردار کرنے سے مراد یہ کہ جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا اہل کتاب کے حوالے سے، ان کا بھی ذکر کچھ کچھ آتا ہے مکی صورتوں میں، گو کہ اہل کتاب کے یہود تو تھے مدینے میں لیکن مکے سے مدینے تک باتیں پہنچ رہی تھیں، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، مشرکین کے شرک کا بیان ہے، جھٹائی اتنی ہو جائے گی کہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ آدمی جب اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو تراش لے تو اتنی ڈھٹائی پر آ جائے گا کہ کل اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا تو قسم کھا کے کہے گا کہ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد ان کے سرداروں کا بیان، وہ آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صرف اس لیے کہ عوام پر روک قائم کرے، آتے تھے اور کہتے تھے یہاں کچھ نہیں رکھا معاذ اللہ، اللہ نے ان کے لیے ایک فیصلہ فرما دیا، فرمایا وجعلنا علی قلوبهم اکنۃ ان یفقهوه وفی آذان مقرا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اسے سمجھ نہ سکے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا تو اللہ نے ان سے قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لی۔ یہ بڑی خطرناک سزا ہے، دیکھیے جس صلاحیت کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ صلاحیت بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں 14-14 گھنٹے کام کر لیں گے، میں اور آپ شاید نہ کر سکیں۔ کچھ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، خدائی کا کام کرتے ہیں، 10-10 گھنٹے کام کر لیں گے، ہم 2 گھنٹے میں تھک جائیں گے۔ الگ الگ صلاحیت ہے نا، جس صلاحیت کو استعمال کریں گے وہ بڑھے گی، جس کو استعمال نہیں کریں گے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے نا قبول حق کی، جب آپ کی جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دے تو وہ صلاحیت واپس لے لی جاتی ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب یہ پیش ہوں گے تو کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، لیکن وہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ زندگی ایک ہی مرتبہ اللہ نے دی ہے، آدمی کو سوچ سمجھ کر بسر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ان کا ذکر ہے، وہ کہتے تھے بقول ان ہی اللہ حیات دنیا وما نحن بمبعوثین، یہ تو دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، کچھ لوگ زبان سے کہتے ہیں یہ تو عقیدتاً کافر ہے، کچھ لوگ عمل سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں مرنا نہیں. اللہ اس فرض عمل سے ہمیں بچائے، موت آنے والی ہے بھائی، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. اللہ ہمیں آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ جو آج جھٹلا رہے ہیں اللہ کی ملاقات کو، ان کو حسرت ہوگی قیامت کے دن، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹوں پر اٹھائیں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. مزید بتایا گیا ومن حیات دنیا اللہ لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے. دار الآخرت خیر للذین یتقون، اور آخرت گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو جو وہ جھٹلائے گئے اس پر ان لوگوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا، اور انہیں ستایا گیا. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو پہلے بھی ستایا گیا رسولوں کو، آپ بھی صبر کیجیے، بالآخر اللہ کی مدد آئے گی. یہ تسلی آج میرے اور آپ کے لیے، جب دین کا کام لکھنے کرنے چلیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ہو سکتا ہے اپنے ہی مذاق اڑائیں. تو جب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، رسولوں پر پریشانی آ گئی، تو بھائی ہمارے راستے میں تو بڑی بات ہے، بلکہ ایک درجے کے اعتبار سے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. لیکن ڈٹے رہیں گے، صبر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ خوش پناہی فرمائے گا اور اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد پھر ان کا بیان ہے مشرکین مکہ کا کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، کوئی نشانی اللہ کیوں نہیں دکھا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانی بیان کرنا، تم معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہو، نشانیوں کا تقاضا کر رہے ہو، اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. یہ نشانی اللہ کی بیان ہو رہی ہے. فرمایا کہ وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہیں، نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے دو پروں پر اڑتا ہو، مگر ان میں تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں. یہ بڑی عجیب بات قرآن نے کہی، اور آج ثابت ہو گئی یہ باتیں. جانوروں میں بھی کمیونٹیز ہیں، وہ بھی اجتماعی سطح پر رہتے ہیں. شہد کی مکھی کو آپ لیجئے، اس کے چھتے میں جتنی مکھیاں ہوتی ہیں، اس کے شہد کے چھتے کے اوپر دربان مکھیاں موجود ہوتی ہیں. کوئی مکھی اگر ایسی آ جائے جو زہریلا رس چوس کر آئی ہو، اس کو باہر کر دیا جاتا ہے. اندازہ کیجیے آپ اس کا، پھر کیسے وہ چھتے بناتی ہے، کس طرح شہد تیار ہوتا ہے، یہ سارا نظام اس کے اندر. چونٹیوں کو لیجئے، حیرت ہوتی ہے، میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی. اس پر آج پی ایچ ڈیز موجود ہیں، چونٹیوں کی ریسرچ پر پی ایچ ڈی لوگوں نے کر رکھے کہ چونٹیوں میں باقاعدہ میٹرنٹی ہومز ہوتے ہیں، ان کے یہاں باقاعدہ بیماروں کے لیے ہاسپٹل ہوتے ہیں. ان کا غلہ گیلا ہو جاتا ہے تو یہ اندر سے باہر نکال کر دھوپ میں لا کے غلہ رکھتی ہیں، اپنا سوکھ جاتا ہے واپس لے جاتی ہیں. کمیونیکیشن ہوتی ہے ان میں، ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی چونٹی ٹکراتی ہے دوسرے سے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتی ہے، یہ کمیونیکیشن ان میں. ذرا غور کرو، ایک ایک چونٹی میں، ایک ایک شہد کی مکھی میں اللہ کی نشانی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ معجزے دکھائے تمہیں، یہ معجزے کچھ کم ہے، یہ نشانیاں کچھ کم ہے اللہ کی. یہ انداز ہے قرآن کا، جو ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ جتنا غور و فکر کریں گے اللہ کی عظمت انشاءاللہ اتنی بڑھے گی، اتنا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا، دھمکی دی گئی، قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعه اغیر اللہ تدعون، اے نبی آپ فرما دیجئے، بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے. یہ فطرت ہے انسان کی، مشکلات میں جب گرتا ہے، ہمارے محاورے میں کہہ دیتے ہیں گولڈ جب پھنستی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ. یہ فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے، اسی ایک اللہ کو پکارو. بل ایاہ تدعونا، بلکہ تم تو اسی اللہ کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ، تو جس تکلیف کے لیے پکارتے ہو، وہ چاہتا ہے انشاء، چاہتا ہے تو دور فرما دیتا ہے. وتنسون، تم اللہ کو بھول جاتے ہو. ما تشرکون، تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو شریک کرتے ہو، یعنی مصائب کے اندر جھوٹے معبود یاد نہیں رہتے. کون یاد رہتا ہے؟ اللہ. تو بھائی اللہ ہی اللہ ہے، اصل اختیار اسی کا ہے، اسی کو ہمیشہ یاد رکھو، اسی کو پکارو، اسی سے امیدیں وابستہ رکھو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے، فرمایا پانچویں رکوع کے آغاز میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور یقینا ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے پچھلی امتوں کی طرف، پھر ہم نے لوگوں کو سختی و تکالیف سے پکڑا تاکہ وہ رو گڑگڑائیں. چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ایک سال ہو گیا 8 اکتوبر کے زلزلے کو. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ مسائل اس لیے آتے ہیں کہ جو زندہ ہوں ان کو عبرت حاصل ہو, ان کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد بتایا گیا کہ لوگ نہیں مانتے, اللہ جھیل دے دیتا ان کو. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے جا رہے ہیں, پھر اچانک ان کی پکڑ ہوتی ہے اور اللہ برباد کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے اور سچی توبہ کرنے کی اور ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے کہلوایا قل ارائیتم, اے نبی سے فرمائیے بھلا دیکھو, ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم, اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں واپس لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے, من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ, تو اللہ کے سوا کون ہے معبود جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ ذرا ان نعمتوں پر غور فکر کرو, اللہ ہی نے دینا تو اللہ کا شکر ادا کرو, مت اسے بھول جاؤ. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ لوگوں کو بشارت سنائیں اطاعت کرنے والوں کو, اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اس کے بعد اللہ کے رسول کا قول ہے, وہ لوگ کہتے تھے یہ معجزہ دکھا دے وہ معجزہ دکھا دے, اللہ کے رسول نے بتا دیا بھائی میں اللہ کا رسول ہوں, میرا اپنا کوئی اختیار نہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, اے نبی آپ فرما دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا اعلم الغیب, نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں, وہ تو اللہ کے پاس. ولا اقول لكم انی ملک, نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے, میں خود اللہ کی وحی کا پابند ہوں, مجھ سے مطالبہ نہ کرو کہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں. چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم, اے نبی اس قرآن سے ان لوگوں کو خبردار کیجئے جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. آخرت سامنے ہو تو انسان قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. یہ نہیں معلوم ہوا کہ بات و نصیحت ہوگا قرآن کے ذریعے سے, اس قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے. مزید بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غریب صحابہ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیے. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے معاشرے کے کمزور لوگوں نے آپ کا دین قبول کیا, ہم نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ, ان کو ہٹائیں تو آپ کی بات سنیں گے. اللہ نے منع فرما دیا, فرمایا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دور مت کیجیے گا اپنے پاس سے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ بلال ہو یا یاسر رضی اللہ عنہما, یہ غریب صحابہ اللہ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں, نبی آپ ان کو دور نہ کیجیے گا. اصل میں یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے. یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے, پیسے والوں کو عزت دے غریبوں کو بھکار دے نہیں, ایمان والوں کو عزت دینی چاہیے, اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو عزت دینی چاہیے, یہ معیار ہونا چاہیے. اس کے بعد مزید کہا گیا کہ جب یہ اہل ایمان اے نبی آپ کے پاس آئیں تو فقل سلام علیکم, تو کہیے تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. خوشخبری سنائیے ان کو, انہ من عامل منکم سوءا بجہالۃ, کہ تم میں سے جو کوئی بھی نادانی میں کوئی غلطی کر لے گناہ کر لے, ثم تاب من بعدہ, پھر اس کے بعد توبہ کر لے واصلح عمل درست کر لے, فانہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے, توبہ سچی کرو عمل درست کر لو, اللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ساتویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی فرمائیے. قل, اے نبی فرما دیجئے, انی نحید و نعبد الذین تدعون من دون اللہ, مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کو ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. توحید کا اس بات اور شرک کی نفی فرما دیجئے. اس کے بعد بڑی پیاری آیت قرآن کی, آیت نمبر 59 سورہ انعام کی, اللہ کی صفت علم کا بڑا جامع بیان, فرمایا وعندہ مفاتح الغیب, اور اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے, لا یعلمھا الا ھو, انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, ویعلم ما فی البر والبحر, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے, وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا, اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے اسے, ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں, ولا رقب ولا یابس, اور نہ کوئی تر شے ہے نہ کوئی خشک شے ہے, الا فی کتاب مبین, مگر یہ وہ روشن کتاب ہوئے محفوظ میں موجود ہے. ایک ایک دانہ, ایک ایک پتا, ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے, ہمارا بھی ایک ایک قول, ہمارا بھی ایک ایک عمل اللہ کے علم میں ہے. اس کے بعد آٹھویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا کہ اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے, وہ اختیار رکھتا ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے, ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں کرامن کاتبین, اور ایک دوسری بات بھی, ہماری جان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں. موت سب سے بڑی محافظ ہے, اس کے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. بس اوقات سنتے بھی ہیں, شاید ہمارے اپنے بھی تجربات ہوں, اللہ بچا لیتا ہے. 8 اکتوبر کے زلزلے میں آپ کو یاد ہوگا 25-30 دن کے بعد ایک بڑھیا زندہ نکل آئی تھی, اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تھا. تو جہاں ہمارے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے, وہیں ہماری جان کی حفاظت بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے فرماتا ہے. اس کے بعد انسان کی فطرت میں اللہ کی توحید ہے, اس کا بیان آ رہا ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا, اے نبی سے پوچھئے تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے جبکہ تم اس اللہ کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسے پکارتے ہو, کہ اللہ اگر تو بچا لے تو ہم شکر کریں گے. قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب, یہ تو جواب نہیں دے رہے, نبی آپ ہی جواب دیجئے, اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے اور ہر سختی سے بچاتا ہے. تم انتم تشرکون, پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. اس کے بعد اللہ کے عذاب کی 3 اقسام کا بیان ہے. فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے, او من تحت ارجلكم, یا تمہارے نیچے سے عذاب لے آئے, او يلبسكم شيعا, یا اللہ تمہیں فرقوں میں گروہ میں تقسیم کر دے, ويذيق بعضكم بأس بعض, اور تم میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی لڑائی کا مزہ چکھائے. اللہ کا عذاب اوپر سے بھی آتا رہا, قوم لوط پر پتھر برسائے گئے, اللہ کا عذاب نیچے سے بھی آیا, فرعون غرق کر دیا گیا, قارون دھسا دیا گیا. ایک عذاب ہے کہ اللہ گروہوں میں تقسیم فرما دے. مسلم شریف کی روایت بھی, اللہ کے رسول نے پناہ مانگی اللہ سے کہ اللہ میری امت کو قحط سے بچا لے فلاں فلاں عذاب سے, تو اللہ نے قبول کر لیا, کہا اللہ میری امت کو آپس کی لڑائی سے بچا لے, اللہ نے قبول نہیں کیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے, مذہب کے نام پر بھی, سیاست کے نام پر بھی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے, جہاں اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں, اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو جیسے یاد آ جائے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور نافرمانی کو چھوڑ دو. وہ محفلیں جہاں اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے, اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں. لیکن ایک بات فرمائی, وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولو بلاك ذكرى لعلهم يتقون, جو برے عمل کرنے والے ہیں اہل تقویٰ پر, نیک عمل کرنے والوں پر ان کا کوئی معاملہ نہیں, لیکن یاد دہانی کرائیں ان کو, سمجھائیں ان کو, شاید کہ وہ لوگ بھی بچے برائی سے. جو لوگ برائی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو نہیں, ان کے ساتھ ان محفلوں میں شرکت تو نہ کریں, لیکن ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری, شاید ہمارے سمجھانے سے وہ بھی باز آ جائیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کسی سے کوئی فدیہ اور معاوضہ قبول نہیں ہوگا. نافرمانوں کا بیان ہے, اولئک الذین ابصروا بما کسبوا, نافرمان وہ ہے کہ جو اپنے کیے پر پکڑے جائیں گے, اپنے اعمال کی بنیاد پر پکڑے جائیں گے. لہم شراب من حمیم, انہیں گرم پانی پینا ہوگا, وعذاب علیم بما کانوا یکفرون, اور ان کے اعمال ان کے کفر کی وجہ سے انہیں عذاب دردناک دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.